السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے مسائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ تقریباً ہمارے چیپٹرز جو تھے اس کتاب کے وہ ختم ہو چکے. صرف آگے دو چیپٹرز ہمارے رہے ہیں، تیمم کے مسائل اور متفرق مسائل. ہمیں امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو طہارت کے مسائل، اس کے بارے میں معلومات ہو چکی ہوں گی، اور صحیح معلومات. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اور دوسرے جو مذاہب ہیں، ان مذاہب میں دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں. جیسے ہم نے کتاب کے شروعات ہی میں پڑھا تھا، اگر ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر کلین لینس کے بارے میں سچ ایسی کوئی نہ ایسے احکامات ہیں، نہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ عبادت کے لیے ان کو پاک رہنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ غیر مسلم لوگوں میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر وہ واش روم جائیں، چاہے وہ ضرورت کے لیے فارغ ہونے کے لیے جائیں، تو ان کے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ اگر واش روم جاتے ہیں، صرف پیشاب کے لیے بھی اگر وہ جاتے ہیں تب بھی ان کے یہاں پر اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، استنجا کے لیے یا پانی سے دھونے کے لیے کوئی ان کے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور سے تاکید کی ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے نا، وہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ معمولی بات پر عذاب ہو رہا ہے، کہ یہ شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس بنا پر اسے عذاب ہو رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم نظافت کا، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، دراصل یہ ہمارے آخرت کے لیے بھی بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. یعنی صرف دنیا میں تو ہمیں صفائی حاصل ہو ہی جائے گی، لیکن اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہمیں ہوگا اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر صاف ستھرا رہنے کو بہت پسند کرتے ہیں، کہ بظاہر وہ بہت نیٹ اینڈ کلین دکھائی دیں، لیکن اندرونی باطنی طہارت نہیں ہوتی ان میں. جیسے ہمارے یہاں پر طہارت کا کانسیپٹ ہے کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیا جائے، نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیا جائے، یا پھر جنابت کے بعد غسل کرنا ضروری ہے. تو دوسرے مذاہب میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارا دین، کیونکہ یہ فطری ہمارا دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی قوانین دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، ہمیں صحیح طریقہ بتایا ہے صفائی کا، تو وہ بالکل نیچرل ہے طریقہ، جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں تاکیدی حکم دیا گیا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم وضو کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور وضو کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وضو اگر واؤ پر دمے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وضو کرنا، اور وضو وضو کے پانی کے لیے کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں ہم دیکھیں کہ جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا نیت کر کے نماز کے لیے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اگر جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ جو ایمان بالغیب ہے، اس کا تعلق وضو اور روزے سے بہت زیادہ خاص ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے، یا گھر والے افراد، گھر کے افراد جو ہوتے ہیں ان کی نظر پڑتی ہے، لیکن آپ وضو سے ہے یا نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ نے کسی کے سامنے وضو کر لیا ہو، لیکن جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ باوضو ہیں. لیکن یہ آپ کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے یا آپ کو علم ہے کہ آپ وضو سے ہے یا نہیں ہے. تو ایک مومن شخص، ایک مومن کبھی بھی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری نماز یہ قبول نہیں ہوگی. جس کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے کھڑا ہوں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں فرماتا، لہذا وہ ضرور وضو کرے گا، بغیر وضو کے وہ نماز نہیں پڑھے گا، ورنہ وہ کس کو دھوکہ دے گا؟ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد تولیے سے کبھی صاف بھی کرتے اپنا چہرہ اور ہاتھ، اور کبھی نہیں بھی کرتے۔ تو دونوں طرح سے درست ہے، اگر کوئی کرنا چاہے وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ صاف کرنا چاہے تولیے سے تو چاہے تو کر لے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے۔ وضو کے اعضاء کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ دھونا چاہیے۔ اس کے بارے میں احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو بار بھی دھونے جائز ہیں، ایک دفعہ بھی دھونا جائز ہے، لیکن تین دفعہ کا ذکر ہمیں مسنون اذکار میں ملتا ہے کہ خاص طور سے ایک بدوی عرب آ کر جب آپ سے پوچھتا ہے تو آپ نے تین دفعہ کا ذکر فرمایا۔ تو جیسے ہوتا ہے نا بعض حالت میں کہ کبھی پانی کی کمی ہوتی ہے، تو جب پانی کی کمی ہے تو اس وقت آپ ایک ایک دفعہ دھو لیں، وہ بھی کافی ہو جائے گا، اور الحمدللہ جب پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو جو نارمل طریقہ ہے تین دفعہ دھونے کا، تین دفعہ آپ دھو لیں۔ وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زیادہ دھونا گناہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تودع النبی مرۃ مرۃ، رواہ احمد والبخاری ومسلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین مرتین، رواہ احمد والبخاری۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے، یہ احمد اور بخاری کی روایت ہے۔ اب اس سے آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ اچھا ایک دفعہ دھوئے، بعض ہے کہ دو دفعہ دھوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالات کے لحاظ سے، اور یہ مختلف صحابہ اکرام میں مختلف اوقات میں، کیونکہ بعض اوقات اللہ کے رسول سفر میں آپ کا وقت بہت گزرا ہے تو سفر میں پانی ہو سکتا ہے کم رہا ہو، تو لہٰذا آپ نے ایک مرتبہ دھویا۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات پانی اتنا تھا کہ دو مرتبہ آپ دھو سکتے تھے، لہٰذا دو مرتبہ دھو لیا، اور جب پانی وافر مقدار میں موجود رہا ہوگا تو آپ نے تین مرتبہ دھوئے۔ تو تین دفعہ کا مسنون طریقہ زیادہ قابل قبول ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو ایک دفعہ یا دو دفعہ اعضاء دھونے سے بھی وضو آپ کا ہو جائے گا۔ ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال جاء عربی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، رواه احمد والنسائی وابن ماجہ، حدیث حسن۔ عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھونے کا دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تین دفعہ دھونے چاہیے، تین دفعہ سے زیادہ اگر کوئی دھوئے گا تو اس نے پھر زیادتی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے کیوں کہا گیا کہ قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی اطاعت کرو، پھر سورہ حجرات میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تم اپنے قدم نہ بڑھاؤ، یعنی ان سے آگے نہ چلو۔ تو آگے نہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا انہوں نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، اس سے بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ دو شرائط بتائی گئی ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، یعنی نیت درست ہو، اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، کسی شہرت کی خاطر، دنیا کو دکھانے کی خاطر یا نفس پرستی کی خاطر نہ کیا گیا ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ تو پہلی شرط ہے کہ نیت کا درست ہونا، اللہ کے لیے خالص ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا، تبھی وہ عمل قابل قبول ہے، ادروائز نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 3 سے زیادہ دفعہ دھویا اس نے زیادتی کی، ظلم کیا اور برا کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں جو رہنمائی انہوں نے دی ہے، تو بس ہمیں اسی کی روشنی میں راستہ طے کرنا ہے، اپنی مرضی اپنی منطق نہیں چلانے کے لیے۔ میرا دل نہیں مانتا، میرے اعضا دھلے نہیں، لہٰذا میں تو بار بار دھوؤں گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چلے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اعضا سوکھے ہیں اور دھلے نہیں 3 دفعہ دھونے میں بھی، لیکن اگر کوئی 3 دفعہ اچھے سے مل کر دھوئے نا، جو ہم نے وضو کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ جسم کے مخصوص اعضا کو دھونا اور ملنا، تو ملنا مطلب رب کرنا۔ اگر آپ گھس کے دھوئیں تو یقین جانیے کہ کوئی جسم کا کوئی عضو سوکھا نہیں رہے گا، کوئی پارٹ سوکھا نہیں رہے گا۔ لیکن آپ ایسے صرف پانی بہا دیتے ہیں تو اگر آپ 10 دفعہ بھی پانی بہائیں تو بعض اوقات چیزیں سوکھی رہ جاتی ہیں، جسم کے اعضا سوکھے رہ جاتے ہیں۔ تو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ تو 2 شرائط آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شرط خالص اللہ کے لیے ہو، نیت اللہ کی خاطر کرنے کی ہو، اور دوسرا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تبھی وہ عمل قابل قبول ہے۔ اس طرح سے ایک وضو اگر آپ کو ہے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے۔ آپ دیکھیں کہ دین ہمارا بہت آسان ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہوتا ہے اور ہم صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں کو ہم دین سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، آپ کی زندگی اسموتھ گزرے، دنیا بھی آپ کے لیے بہترین ایک جگہ ثابت ہو، تو آپ سنت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بیلنسڈ لائف جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ بیک وقت ایک والد بھی تھے، شوہر بھی تھے، دوست بھی تھے، ایک رسول بھی تھے، ایک قائد ایک رہنما بھی تھے، اور آپ نے اپنی ہر ذمہ داری بہت ہی احسن طریقے سے نبھائی، بحسن خوبی انجام دی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا۔ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں، کیونکہ وہ بھی بچپن میں ان کی والدہ ان کو لائی تھی ان کی خدمت میں، اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہ جب وہ 9 یا 10 سال کے تھے، تو بچے ہی تھے دیکھا جائے تو۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ کام ان کے الٹے سیدھے بھی ہو جاتے ہوں گے اگر اللہ کے رسول نے کوئی کام کا کہا تو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے سے آ جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول رفع حاجت کے لیے جاتے تو یہ ساتھ میں پانی کا لوٹا اور برچھی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور ظہر کی نماز تک رہتے تھے، پھر دوپہر گھر جاتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں شام میں واپس آ جاتے تھے، پھر رات میں چلے جاتے تھے، اس طرح سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے لیے دن بھر موجود رہتے، صرف تھوڑے عرصے کے لیے جاتے، لیکن اس عرصے میں اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم احادیث پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان اور بہت اچھی زندگی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں آپ نے ایک ہی وضو سے پڑھی۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہاں پر یہ حدیث سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھلا کیسے پوسیبل ہے کہ آپ نے وضو کر لیا اور اب باتوں سے رکے رہیں۔ تو یہاں پر بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ فضول کام، فضول باتیں یا بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے وضو کے بعد، کیونکہ آپ حالت وضو میں ہیں، اور جب انسان حالت وضو میں رہتا ہے تو اس کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے، ایک اچھے یعنی نیکی کی حالت میں وہ اس وقت ہے وضو کی حالت میں۔ تو لہٰذا اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بے مقصد بیکار یا فضول باتیں یا کام نہیں کرنے چاہیے وضو کرنے کے بعد۔ اللہ کے رسول کی زندگی تو بالکل ہمارے لیے نمونہ تھی نا، آپ نے پرفیکٹ زندگی گزاری، ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے، اور حکمت سے پر تھی آپ کی زندگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حکمت ملے یا حکمت ہمیں آئے ہمارے اندر، تو جتنا جو سنت پر عمل کرے گا اس کے اندر اتنی حکمت آتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن کس صورت میں؟ کہ آپ جو اچھے کام ہیں اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اب بعض وقت ہوتا ہی ایسے، کیونکہ آج کل کی لائف اتنی بزی لائف ہو گئی ہے کہ دن بھر انسان کام سے تھکا ہارا رات گئے گھر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی بیوی بچوں سے بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ رات ہی کا وقت ہے۔ تو اس میں ایک حکمت یہ بھی مجھے نظر آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت آج کے گھرانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، آج کی اکثریت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ رات کا جو وقت فیملی ٹائم ہوتا ہے وہ فیملی ٹائم ہم کہاں گزار دیتے ہیں؟ ٹی وی کے آگے، ہے نا؟ یہی یوزلی تو یہی معاملات ہیں ہمارے معاشرے کے، اور اس کو پرائم ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی ڈرامے یا ٹی وی پر جو ایڈورٹائزمنٹ دیے جاتے ہیں تو پرائم ٹائم کے جو ایڈورٹائزمنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سارے گھر کے افراد گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، تو اس بنا پر اس وقت کے ایڈورٹائز کا چارج بھی وہ لوگ بڑھا کر لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہو کہ فضول کاموں میں وقت نہیں گزارنا چاہیے بعد میں وضو کے بعد۔ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے اور صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ انکاب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبکن يديه فانه في صلاه۔ کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں دے کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ کہ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو پھر وہ حالت نماز میں ہوتا ہے ایک طرح سے، تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے، کیونکہ انگلیوں میں انگلیاں انسان کب ڈالتا ہے؟ ایک لاپرواہی کی جب عادت ہوتی ہے یا پھر جس سے ایک غیر سنجیدہ حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس بنا پر کہا گیا کہ وضو کرنے کے بعد تم میں سے کوئی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو کام کی باتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں یعنی کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اگر وضو کرنے کے بعد بات کر لیتے ہیں تو یہ کوئی گناہ میں شمار نہیں ہوگا، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ اپنی بات چیت ہو سکتی ہے، کام کی بات ہو سکتی ہے، درس و تدریس، وہ سارے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے، فضول کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے اوپر والی حدیث جو ہم نے پڑھی کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جب بھی کہا جائے کہ اچھا بیٹا وضو کر کے نماز پڑھ لو تو بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کو تجربہ ہوا ہے کبھی اس طرح کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے ہمیشہ ان کو وضو برقرار ہی رہتا ہے، بعض اوقات تو جھنجھلا کر طبیعت چاہتی ہے کہ پوچھیں کہ اچھا کیا فجر کا وضو ہے آپ لوگوں کو، اور بچے اس سے بھی چوکیں گے نہیں بتانے سے کہ ہاں فجر سے وضو ہے۔ تو بہرحال، لیکن بچوں کے اندر یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھیں وضو کی شرائط کیا کیا ہیں، نواقض وضو کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو برقرار رہتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو ختم ہو جاتا ہے، جس پر دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ جیسے آج ہی کسی نے کوئی کوٹ بھیجا تھا، بہت اچھا تھا، کہ اگر ہم نے بچوں کو گھر میں اسلامی تعلیمات نہ دی تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کسی اسلامی اسکول میں بھیج کر بچے کوئی انقلاب لے آئیں گے یا ان کو 100% اسلامی معلومات ہو جائیں گی؟ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز پر آپ 100% ڈپینڈ نہیں ہو سکتے۔ اسکول بھیج کر ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اچھا ہم نے اسکول بھیج دیا، ہم نے اسلامی اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا لیا، لہٰذا بچے ہر چیز ہی وہاں سے سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ 50% کا معاملہ ہوتا ہے کہ 50% آپ کو گھر سے دینا ہوگا اور 50% آپ توقع کر سکتے ہیں کہ بچے اسلامی اسکول سے سیکھیں گے۔ لیکن اچھا اخلاق، اچھی عادات، یہ تمام چیزیں بچے زیادہ تر گھر سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ہے نا؟ کہا جاتا ہے نا یہ کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ، سنا ہوگا آپ نے یہ مقولہ۔ تو یوں ہی نہیں کہا گیا، اس کے پیچھے کوئی ریزنس ہے، کیونکہ بچے جو گھر والوں کو کرتے دیکھتے ہیں، خصوصاً ماں کے رویے کو بچے بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اپنے کہوں گے کہ کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، جیسے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، بڑے بچوں کو، تو وہی بچے ذہن میں رکھ کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پھر وہ اسی طرح سے ڈانٹتے ہیں، بلکہ بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی بھی اتنی ماں کی وہ نقل اتارتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں الٹا اپنے بڑے بہن بھائیوں کو، جیسے ماں ڈانٹتی ہے. تو اتنا بچے سیکھتے ہیں ماں سے. تو لہٰذا ایک تو ہماری عادات اتوار، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا طریقہ کار اسلامی رکھنے کی ہم کوشش کریں، اپنی حد تک ہم کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ پوری طرح کنٹرول تو نہیں ہو سکتا ہم کو اپنے آپ پر، ہم پرفیکٹ تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم 90% کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اب اس میں سے 10% ہو سکتا ہے نہ ہو، تو کوشش ہم اپنی طرف سے 100% کے کریں گے، 90% ہم ہو سکتا ہے کامیاب ہوں. اب چھوٹی موٹی اگر کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے اللہ سے پھر دعا کرتے رہنی چاہیے. تو بہرحال بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے وضو کرنے کے بعد. اسی طرح سے ٹیک لگائے بغیر نیم یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. یہاں سے نواقض وضو کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. نواقض وضو کیا ہوتا ہے؟ نواقض کا مطلب ہے تو ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہیں کہ وضو نہیں رہا، وضو برقرار نہیں رہا، یا آپ وضو سے نہیں ہیں، وضو ٹوٹ گیا. تو وضو ٹوٹنا مطلب نواقض وضو. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الاخرہ حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتبدعون، رواه ابو داود. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ دراصل ایک اس وقت کا صحابہ کرام کا عمل بتایا گیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا. تو اس کو حدیث کی اصطلاح میں، چونکہ صحابہ کا قول ہے، تو اس کو اثر کہیں گے. اور چونکہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو یہ اللہ کے رسول کی تقریری حدیث ہوگی کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ اکرام نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ آپ کی طرف سے پرمیشن تھی، اجازت تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ٹیک لگا کر آپ لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی تو اس صورت میں وضو آپ کا ختم ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. چاہے ہلکی سی آپ کو نیند لگی ہو یا جھپکی آئی ہو، لیکن لیٹ کر سو جانے سے وضو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ انتظار کرتے بیٹھے ہیں، مسجد ہی میں ہیں یا جہاں کہیں پر بھی ہوں بہرحال، اور اس صورت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے اگر جھپکی آ جاتی ہے اس طرح سے، کچھ انسان بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جھٹکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے اگر اس طرح سے کوئی جھونکا آ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس سے پھر کیا بات معلوم ہوئی کہ لیٹ کر سونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے جھپکی آ جانے سے، دیکھیں ہلکی سی بالکل جھپکی کہ ایک لمحہ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر بعض اوقات کچھ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے گہری نیند لگ جاتی ہے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا. اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو گہری نیند لگ گئی تو سمجھو اس کا تو وضو پھر ختم ہی ہو گیا. تو صرف ایک جھپکی آنے سے یا جھٹکا لگنے سے وضو ختم نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے. پھر اسی طرح سے محض شخص وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نواقض وضو میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے، کسی کا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے، تو اگر ہوا خارج ہونے کے بعد بدبو محسوس کرے تو اس صورت میں پھر وضو ٹوٹے گا، ادروائز اگر ہلکی سی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آواز محسوس کی ہو، آپ کو خود لگا ہو اس طرح سے، لیکن نہ بدبو آئی ہے نہ ہوا خارج ہوئی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کیا کہا آپ نے، دو چیزیں ہیں، جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے، اس طرح سے ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطیے کہ جذبات پر قابو ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد النساء ثم خرج الى الصلاۃ ولم يتوضا، رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر جذبات پر کنٹرول ہو، جذبات پر قابو ہو اور کوئی اس طرح کا شہوت کا احساس نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں اگر بوسہ لے لیا بیوی کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول ان کا بتایا جاتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے لیے وضو ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ ان لوگوں نے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھائی اور اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ جو حدیث ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی حدیث آپ کو ملے، دو حدیثیں اگر مل جاتی ہیں اور جس میں بظاہر آپ کو تضاد نظر آتا ہے، کنٹروڈکشن نظر آتا ہے، اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اگر ہم کو بظاہر مختلف مخالف نظر آ رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو راجح اور مرجوح دیکھنا ہوگا، یہ ناسخ اور منسوخ، یہ تطبیق دینی ہوگی۔ اب یہ جو ٹرمز ہے تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، ایکچولی یہ حدیث کی ٹرم ہے، حدیث کے زبان میں یا علوم الحدیث میں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی جس میں دو باتوں کا حکم ہوگا۔ اب یہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ اب آپ کون سی بات پر عمل کریں اللہ کے رسول کی، اور اسی بات کو وجہ جواز بنا کر بہت سارے لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے آج ہمارے معاشرے میں اور شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے تو اصل ان کا کیا ہے مقصد وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو باتیں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کیونکہ شراب کی منائی یعنی شراب کو نہ پینے کا حکم، اور بہت ساری چیزیں، سود نہ لینے کا حکم، ویسے تو قرآن میں بھی ملتا ہے لیکن اور اس کی ڈیٹیل جو ملتی ہے وہ احادیث سے پتہ چلتی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہی بہت سارے شریعت کے احکام موجود ہیں، تو اگر وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو اس سے پھر وہ سب آزاد ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسا ہو گیا نا کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے لیا، کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو اب یہاں پر اگر کچھ ایسی احادیث آپ کے سامنے آتی ہیں تو بالکل فتویٰ دے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ کیسا ہے معاملہ، حدیثوں میں تو بہت اختلاف ہے لہٰذا حدیث کو ہی نہ مانا جائے، نہیں، ایسا نہیں آپ کریں گے۔ محدثین نے اس پر بھی کام کیا ہے الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو آپ حدیث دیکھیں گے کہ کون سی حدیث پہلے اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کون سی بات، اور کون سی بات آپ نے بعد میں فرمائی تھی۔ تو جو بات آپ نے بعد میں فرمائی تھی وہ مانی جائے گی، وہ قابل قبول ہوگی، پہلی بات وہ ختم ہو جائے گی، اسی کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے سنن نسائی حدیث نمبر 185 میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل میں سے یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ آپ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں جو پکی ہوئی ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو نہیں ہے۔ تو وہ حدیث زیادہ اقرب ہوگی جو آپ کا آخری عمل رہا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں جو عمل کیا ہو وہ قابل قبول اور قابل عمل ہوگی۔ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتودع من لحوم الغنم قال إن شئت فتودعوا وإن شئت فلتودعوا. قال أتودعوا من لحوم الإبل؟ قال نعم فتودع من لحوم الإبل. رواه أحمد ومسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ باقی اگر کوئی اور جانور کا اگر آپ پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں یا کرتے جیسا بھی آپ کھاتے ہیں بہرحال اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر اونٹ کا گوشت آپ نے کھایا ہے تو اس صورت میں وضو کرنا ہوگا. اب اس کی کیا حکمت عملی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں زیادہ چکنائی ہو، ہو سکتا ہے اس میں نیند کا غلبہ زیادہ ہو، یا اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے تو اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کے بارے میں دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہم تو چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از مانیں گے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کوئی اور چیز اگر آپ کھا رہے ہیں تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں. اب جیسے غسل کے دوران بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوں گے نا، جب ہم نے غسل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے جو وضو کرتے تھے تو وہی وضو سے آپ نماز پڑھ لیتے تھے. بہت ساری خواتین کہتی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کیا تو سنت ہے، یہ تو پاسبل کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ پہلے اچھی طرح سے سب صفائی کر لیں، شرمگاہ وغیرہ دھو لیں، اس کے بعد آپ وضو کر کے پورے جسم پر سے بدن سے پانی بہا دیں آپ، تو ہاتھ اگر نہ لگے گا تو وہ وضو برقرار رہے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کپڑے پر سے ہاتھ لگا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افدى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کپڑے کے آڑ کے بغیر اگر ہاتھ لگ گیا تو اس صورت میں وضو کرنا ہوگا. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمدمد وقال ان له دسما. متفق علیہ. متفقن علیہ حدیث کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ متفقن علیہ حدیث کون سی حدیث کہلاتی ہے. متفقن علیہ مطلب جس پر متفق ہوا گیا ہے، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، وہ متفقن علیہ روایت کہلاتی ہے، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی اپنے ہائی لیول پر پہنچ جاتی ہے، سمجھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس نے کلی کر لی تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہ مسنون عمل ہوگا، لیکن اگر کوئی بھول گیا کلی کرنا، یہ کسی نے چکنائی والی چیز کھا لی اور بغیر کلی کیے اس کو وضو تھا اور نماز پڑھ لی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ مسنون عمل بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں کلی کرنی چاہیے اور اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. بہرحال یہ مسنون عمل ہے. اگر کوئی کلی کرنا بھول جاتا ہے ایسی چکنائی والی چیز کھانے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا وضو برقرار رہے گا اور نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ دیکھیے اس میں کارڈز میں بھی یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو وضو کرنا ہوگا اور کون سی چیزیں جس کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس میں ایک بار سیکوینس سے دیکھ لیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی والوضو ومن المنی الغسل. رواہ الترمذی. حدیث صحیح. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضی کے بارے میں استفسار کیا، استفسار مطلب پوچھا، تو آپ نے جواب دیا مضی خارج ہونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر بعد میں آنا چاہیے، مطلب الفاظ جو ہے، کیونکہ منی خارج ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، غسل کریں گے، اور اسی طرح سے مضی خارج ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، وضو کریں گے۔ ایک دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے رسول کے داماد تھے تو ان کو پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، تو انہوں نے میرے ذریعے سے پوچھنے لگوایا۔ جب میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اس حصے کو دھو لینا چاہیے جہاں مضی لگی ہو، اور اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے منی، یہ اس وقت ہے جو آپ نے اس میں ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس وقت جو چیز خارج ہوتی ہے تو وہ منی ہوتا ہے، اس کے لیے غسل لازمی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ منی خارج ہونے پر غسل ہے اور مضی خارج ہونے پر وضو ہے۔ اسی طرح سے مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بعض خواتین کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو سوال آتا ہے وہ یہی سوال آتا ہے، لہٰذا اس کو ہم کلیئر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعض خواتین کو بچے ہونے کی وجہ سے یا یوٹرس میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ انہیں بار بار یورین خارج ہوتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے ان کا پیشاب، یا پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ اب ایسی خواتین کیا کریں؟ تو بہتر ہے کہ وہ پیڈ استعمال کریں اور ایک نماز کے لیے وہ ایک وضو ضرور کر لیں، فریش وضو۔ اگر اس صورت میں بھی اگر قطرے خارج ہو رہے ہیں، کسی کو لیکوریا کی بہت شکایت ہوتی ہے، وائٹ ڈسچارج کی، تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے کہ ایک نماز کے لیے ایک وضو چاہیے، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر مسلسل اخراج ہوتا رہتا ہے، مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے چیزیں، کوئی بھی رطوبت، چاہے وہ یورین ہو یا وائٹ ڈسچارج ہو یا اس طرح کی کوئی چیز بیماری ہو، یا جو مستحاضہ ہے یعنی استحاضہ والی خاتون، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر کوئی چیزیں ایسی مسلسل خارج ہوتی رہتی ہیں کسی کو، یعنی بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہیں، تو اس صورت میں کچھ پیڈ وغیرہ لے کر ایک ہی وضو سے پوری نماز وہ پڑھ لیں، اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ نواقض وضو کیا کیا ہوں گے، اس کو ہم ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے وضو ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ وضو کر کے آیا تھا، تو صرف شک کی بنا پر نہیں ٹوٹ جائے گا۔ جب معلوم تھا کہ وضو کر کے آئے تھے مطلب وضو ہے، یا پھر سوچتا رہے کہ اچھا شاید ہوا خارج تو نہیں ہوئی ہے یا اس طرح سے تو نہیں معاملہ ہوا ہے، تو جب تک کہ وہ بدبو نہ سنے یا آواز نہ سنے تو تب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ تو ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے کتنا بھی کہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا، پیش آئے ہوں، تجربات سے یہ بات ثابت ہے، بعض اوقات بچے سنت پڑھتے ہیں اور ابھی جماعت کھڑے ہونے کے لیے ٹائم ہوتا ہے فجر کے لیے، تو بعض اوقات بچے لیٹ جاتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے ان کو ہلکی سی، آپ دوبارہ جب اٹھاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہم کو وضو ہے، جبکہ وہ لیٹ گئے تھے اور ان کو ہلکی سی ہو سکتا ہے آنکھ بھی لگی، لیکن چونکہ بچے ہیں نا وہ، تو ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ختم ہو گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر لیٹ کر یا ٹیک لگا کر آنکھ لگ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے تو اس صورت میں وضو ختم ہو جائے گا، پہلی چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز، ہوا خارج ہونے سے اور جب تک آپ بدبو نہ محسوس کریں یا اچھی طرح آواز نہ سن لیں تو اس صورت میں وضو ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگا لیا تو اس صورت میں بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مضی اگر خارج ہوتی ہے تو مضی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو برقرار نہیں رہے گا، اور پہلے اتنے حصے کو دھونا پڑے گا اور پھر وضو کر لینا پڑے گا۔ تو پانچ چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر مشہور ہیں، لیکن ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، لیکن کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، قے اگر ہو گئی کسی کو، تو اس صورت میں وضو کرنے کا حکم ہے کہ بہتر ہے وضو کر لیا جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم کا خون اگر نکل گیا تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکل گیا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار ہی رہے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا یہ مسئلہ، یہ دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی حالت میں جو ان کا ایک کوئی غلام تھا لولو جس کا نام تھا، اس نے ان کو خنجر سے ان پر وار کر دیا حالت نماز میں، اور وہ خنجر کافی اندر تک ان کے گھس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو دوا پلائی جانے لگی تو وہ دوائیں پیٹ سے ہی جو اتنیاں نکل گئی تھیں اس سے باہر آنے لگی، یعنی دوا اندر نہیں جا رہی تھی، اتنا زیادہ اس نے وار کیا تھا زور سے۔ تو بہرحال جب ان پر وار کیا گیا تو ان کا خون بہنے لگا، انہوں نے اپنی جگہ عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا اور خود نماز میں شامل رہے، یعنی خود نماز تو نہیں پڑھائی لیکن نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں پھر سلام پھیرا ایسی حالت میں بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر جسم کے کوئی حصے سے خون نکل جائے تو۔ جو بات ثابت ہے وہ ہم نے دیکھ لی، اور جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وضو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ پھر اسی طرح سے جو سب سے زیادہ سوال آتا ہے کہ کیا بچوں کو واش کروانے سے، یعنی جو چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں، کیا ان کو واش کروانے سے اگر ماں نے وضو کر لیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، ویسی حالت میں بچہ کچھ کر دے، پوٹی کر دے یا کچھ اور کر دے، تب اس صورت میں کیا کرے گی ماں؟ بچے کو دھلا کر کے دوبارہ وضو کرے گی؟ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے لہٰذا ماں کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب بچہ صرف دودھ پیتا ہوگا اس صورت میں۔ اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ شرمگاہ کو اللہ کے رسول نے بتا دیا، حدیث میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، اور سبیلین کا ذکر آتا ہے چاہے سامنے چاہے پیچھے، تو اگر سبیلین میں سے کسی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ گیا، برقرار نہیں رہا۔ تو اب جس کو شک ہو کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو بہتر ہے وہ وضو کر لے بچے کو دھلانے کے بعد، بچے کو واش کروانے کے بعد۔ تو زیادہ بہتر یہی مناسب طریقہ لگتا ہے کہ بچوں کو واش کروانے کے بعد وضو کر لیا جائے، اور اگر آپ کو کبھی مشکل پیش آتی ہے تو پھر گلوز آپ استعمال کر لیں، گلوز پہن کر آپ دھلا لیں۔ گلوز پہن کر آپ بچے کو دھلاتی ہیں یا واش کرواتی ہیں تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر آنکھ لگ گئی تو اس صورت میں بھی وضو برقرار نہیں رہے گا، ہوا خارج ہونے سے اس سے بھی وضو برقرار نہیں رہے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں وضو کے تعلق سے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بہت سارے ڈاؤٹس جو ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈاؤٹس رہتے ہیں تو ہم لوگ الگ سے کوشچن آنسر کا سیشن رکھ لیں گے، آپ چاہیں تو اس میں آپ اپنے سوالات پوچھ لیجیے گا اگر کچھ شک و شبہ ہے تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔